الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته واتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آواز ٹھیک کرو بھائی کی ہوا آواز سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ان گنت بار بے شمار شکر ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم و تعلم درس و تدریس پڑھنے اور پڑھانے کے لیے منتخب فرمایا مادیت کے اس دور میں جب ہر انسان دولت کمانے کے چکر میں ہے حتیٰ کہ علم بھی دولت کے حصول کی غرض سے پڑھا جا رہا ہے، ہمیں محض اپنی رضا کے لیے اللہ نے یہاں جمع کیا، اکٹھا کیا، جس کا ہم کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے. ہم سب کی یہ دلی دعا ہے کہ جس طرح ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے عافیت اور صحت کے ساتھ اس کی تکمیل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. ابتدائی باتیں مولانا عبد الکریم صاحب نے آپ کو سمجھا دی ہوں گی. میں انہیں دہرا کے یہ قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. متعلم یعنی پڑھنے والے کے لیے اس کے آداب میں پہلا ادب نیت کی درستگی ہے. جہالت کو دور کرنا ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس پڑھنے سے مقصود ہے رضاء الہی کا حصول. اللہ راضی ہو جائے، یہ پہلا ادب ہے. متعلم کے آداب میں سے دوسرا ادب تخلیت النفس عن الرذائل، گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے بچانا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور شعر ہے، شکوت الى وقی سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطى لعاصی. فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد جن کا نام وقی ہے، ان کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ حافظے کی کمزوری کی شکایت اپنے استاد کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بعض مورخین نے لکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنے گھر میں امام شافعی کی نیکی زہد تقویٰ عبادت کا بہت چرچا کیا تھا. ان کے گھر والے ان کی بیٹیاں بڑی متاثر تھیں امام شافعی سے کہ ہمارے والد ان کا بہت تذکرہ کرتے ہیں. ایک دن امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے مہمان بنے. جتنا کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا وہ سب کھا گئے. یہ پہلا غلط اثر تھا جو امام احمد کی بیٹیوں پہ پڑا کہ ہمارے والد تو کہتے تھے بڑا نیک ہے متقی ہے, کھانا کھانے سے تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ نیکی قریب سے بھی نہیں گزری. رات کے ٹائم انہوں نے مصلی اور لوٹا پانی کا بھر کے ان کے سرہانے رکھ دیے, اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے. امام شافعی صبح کے ٹائم اٹھے مسجد کی طرف چلے گئے, نہ انہوں نے رات وضو کیا نہ تہجد پڑھی. بیٹیوں نے اپنے والد کے سامنے اس کا ذکر کیا, آپ تو کہتے تھے بڑے نیک ہیں بڑے متقی ہیں بڑے پرہیزگار ہیں, رات انہوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا ساری رات سوئے رہے. امام احمد کو بھی محسوس ہوا, انہوں نے اس کا تذکرہ امام شافعی کے سامنے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے گھر سے جو کھانا آیا وہ اتنا پاکیزہ تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا پاکیزہ کھانا کبھی نہیں کھایا, میں سارا کھانا کھا گیا. رات جب میں لیٹا تو قرآن پاک کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی, تو میں نے اس سے مسائل استنباط کرنے شروع کیے, تو میں نے 100 مسئلے اس میں سے نکالے. وہ شکایت کر رہے ہیں اپنے استاد کو کہ میرا حافظہ کمزور. شکوت الی وقی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی, تو ان کے استاد نے انہیں کہا گناہ چھوڑ دو, معاصی نافرمانیاں ترک کر دو. کیوں؟ اخبرنی بان العلم نور, میرے استاد نے مجھے خبر دی کہ علم نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي, اور اللہ کا جو نور ہے وہ اللہ نافرمان لوگوں کو عطا نہیں, وہ انہیں ہی عطا کرتا ہے جو اطاعت گزار. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ذہن میں ایک کام یاد آئے اور اس کے لیے کمرے میں جانا پڑے، کمرے میں جا کے بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں کمرے میں کیوں آیا ہوں؟ آج یہ حالت ہے ہمارے حافظے کی۔ تو آداب متعلم میں ایک ادب یہ ہے کہ وہ رذائل سے، معاصی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ آداب متعلم میں ایک ادب ہے الحمت العالیہ فی طلب العلم، الحمت العالیہ فی طلب العلم، علم کے طلب کرنے میں بڑی ہمت، بڑی قوت صرف کرنا، جسم کی توانائیاں اور ہمتیں اس کے حصول کے لیے لگا دینا، یہ ایک ادب ہے۔ وقت کی قدر، مسلسل محنت، آپ ابھی جوانی کی ابتدائی مراحل میں، اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمارا وہ بچپن لوٹے جب ہم پہلی یا دوسری جماعت میں پڑھتے تھے، سیاہی کبھی تختی پہ بہتی، کبھی کپڑے اس سے گندے ہوتے، کوئی پرواہ نہیں تھی دھوپ کی، چھاؤں کی، بیماری کی، تھکاوٹ کی، سردی کی، گرمی کی، سونے کی، جاگنے کی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ عمر آپ کی لوٹ آئے، لوٹ سکتی؟ نہیں لوٹ سکتی۔ اسی طرح جب آپ 25-30 سال کی عمر کو پہنچیں گے اور آپ تعلیم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، اس وقت اگر آپ چاہیں کہ یہ طالب علمی کا زمانہ پھر لوٹے، تو یہ زمانہ اس وقت آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ عمر بڑی مستانی ہوتی ہے، اس میں ایک بندے کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قیمتی عمر ہے، الا ماشاء اللہ، جن کو یہ احساس ہو گیا وہ بڑے قابل لوگ بنے۔ اس عمر میں طبیعت سہولت پسند ہوتی ہے، آرام ملے، سونے کا ٹائم ملے، گپے ہانکنے کا وقت ملے، بازاروں میں، باغوں میں ٹہلنے کا وقت ملے، کوئی ہمیں نہ پوچھے، کوئی پابندی نہ ہو، مطالعہ کرو، تکرار کرو، ہمیں کوئی نہ پوچھے، یہ فطرتی بات ہے، یہ میں سارے سہولت پسند۔ جب ہمارے سبق تقسیم ہوتے تھے کہ کن اساتذہ کے پاس سبق آنا چاہیے، تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ایسے اساتذہ کے پاس سبق ہو کہ صبح کے ٹائم استاد ہمیں بتائے بھائی اتھوں شروع کرنا، وہ ہمیں بتائے، ہمیں اتنا بھی پتہ نہ ہو بھائی یہاں سے شروع کرنا۔ ایک طبیعت ہوتی ہے اس عمر میں، خواہش ہوتی ہے، جو استاد بڑے سخت، سخت کا جملہ تو نہیں کہنا چاہیے، صحیح پڑھانے والے، اصول و ضوابط کے پابند. خیال ہوتا ہے بھائی اس کے پاس کوئی سبق نہ ہو، یہ ایک دن پڑھائے گا تو دوسرے دن سنے گا، اس کے پاس ہمارا سبق نہیں ہونا. کم بختی سے یا خوش بختی سے کچھ سبق ان کے پاس بھی آ جاتے. ان میں ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد الرشید لاوی، آج کل اسلام آباد میں. کنز الدقائق ان کے پاس آ گئی. کنز الدقائق تو بڑی خوبصورت کتاب ہے، الا فلا کے ساتھ بہت کچھ کہہ جاتا. جب انہوں نے نصاب پڑھا لیا، ایک حد تک کنز پڑھا دی، ہم چار طالب علم تھے، فرمانے لگے کل بھائی آپ نے خود حل کر کے آنا ہے، عبارت بھی ترجمہ بھی مفہوم بھی خود حل کرنا ہے آپ نے. ہمارے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، خود حل کریں. تو ہم چاروں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کے بیٹھے. شیطان جو ہے نا یہ پھر بڑی علتیں بڑے دلائل ذہن میں ڈالتا ہے. ایک طالب علم ان میں سے بولا، چار میں سے، اگر کتاب ہم نے ہی حل کرنی ہے تو یہ تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ یہ اس کی دلیل تھی. ایک ان میں مولوی برکت اللہ تھا ہزارے کا، وہ کہنے لگا دیکھو جی اگر کتاب میں نے ہی حل کرنی ہے تو میں ہزارے میں بیٹھا رہتا، میں وہاں سے یہاں کیا لینے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں بھائی میں خود حل کروں. ہم ذرا صاحبزادے تھے، صاحبزادوں کا دماغ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس میں تکبر کا ایک بھوسا سا بھرا ہوا ہوتا ہے. ہڑتال کر دی، سبق نہیں پڑھنا. دوسرے دن ہم اپنے پیریڈ میں گیا ہی، وہ بھی بڑے سخت تھے، اب بھی میں پنڈی گیا ہوں ملاقات ہوئی، وہ بھی ذرا سخت تھے، انہوں نے کہا نہیں پڑھتے ہو تو نہ پڑھو. ایک دن دو دن کئی دن وہ بھی ناراض. پھر ہم نے مشورہ کیا، یار استاد جو کہتے ہیں کہ حل کرو اور سناؤ، تکلیف مالا یوتاق تو وہ نہیں دے رہے ہیں، چلو محنت کرو تو صحیح. ذرا ہم اکٹھے ہوئے، ایک سطر ہم نے حل کر، دوسرے دن جا کے معافی مانگی، انہیں ایک سطر سنا دی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک آگے چلے. حتیٰ کہ ہم جب محنت کرتے کرتے نا ہم صفحے پہ پہنچے، دماغ کھل گیا. پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، ایک صفحہ ہم روزانہ حل کر لیں اور جا کے اس کو سنا دیتے ہیں استاد. مشقت تو بڑی ہوئی، مطالعہ کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی، سوچنا پڑا، حاشیے پڑھنے پڑے، لیکن کاش کہ ہمیں سارے سبق کسی استاد نے ایسے ہی پڑھائے ہوتے. کاش دوسرے اساتذہ نے کیوں نرمیاں کی، کاش ہم نے ساری کتابیں ایسی پڑھی ہوتی، وہ چھ سات سال گزر گئے، آرام سے گزار لو تب گزر جائیں گے، ذرا محنت کر کے گزار لو تب گزر جانے، گزر نہیں ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ میں دورہ حدیث کرنے کے بعد جب واپس آیا اور تدریس کا پہلا سال، تو جب سارے اساتذہ وہاں بیٹھے، سبق تقسیم ہونے لگے کہ کون مدرس کون سی کتاب پڑھائے گا، تو حضرت نیلوی صاحب دامت برکاتہم مجھ سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تم کون سی کتاب پڑھاؤ گے؟ ان کے ذہن میں تھا میں کریمہ، نام عتق، پند نامہ، یہی نام لوں گا۔ میں نے کہا جی میں کنز الدقائق پڑھاؤں گا۔ نہران پہلے سال کنز الدقائق پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا جی ہاں میں کنز الدقائق پڑھاؤں گا۔ جس کتاب کو میں نے طالب علمی کے زمانے میں حل کر لیا، اب اس کتاب کو حل کر کے پڑھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ طبیعت تو بندے کی چاہتی ہے اس عمر میں کہ سوئیں زیادہ، گپ لگائیں، بازار پھریں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اس عمر کو یاد کریں گے، کفے افسوس ملیں گے، چڑیاں اس وقت کھیت چگ چکی ہوں گی اور پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا ہوگا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا سوائے میری اس بات کے جو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ پھر آپ اپنے شاگردوں کو اس کا تذکرہ کریں گے کہ بھائی ہمیں وہ کہتے تو تھے کہ کچھ کر لو اس عمر میں، کم سوو، زیادہ پڑھو، سونے کی عمر بھی پڑی ہے، جب فارغ ہو جانا بڑا وقت ہے آپ کے پاس، لیکن اب کم سوئیں، کم باتیں کریں، کم بازار میں پھریں، اور اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ تعلیم و تعلم میں، پڑھنے پڑھانے میں صرف کریں۔ منزل بڑی دور ہے، اب کی بات کر رہا ہوں، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، منزل بڑی دور ہے، سفر بڑا طویل ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس وقت میں اگر ہم سوئے زیادہ تو یہ سفر طے نہیں ہوگا، یہ لمبا اور طویل سفر صرف 45 دنوں میں یہ سفر ہم نے طے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ آداب متعلم میں ایک ادب اگر آپ اسے محسوس نہ کریں تو وہ اساتذہ کا ادب ہے۔ علم اسی شاگرد کو نصیب ہوگا جو اساتذہ کا احترام کرے، خدمت کرے، محبت کرے۔ اساتذہ کی نقلیں اتارنا ان کا ادب نہ کرنا یہ علم کے ضیاع کا باعث ہے۔ یہ آپ جب اساتذہ کے بارے میں کوئی رویہ رکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اساتذہ کو پتہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ایک حکمران رہے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، بہت اچھا جیدار حکمران رہا ہے، 1987 میں غالباً جہاد کے ایک حادثے میں ان کا انتقال، 1977 میں برسر اقتدار آئے، 1977 میں۔ بہت دیندار، بہت سادہ، چھوٹی یہ عام قمیض پہننی، کوئی کالر والی قمیض نہیں پہننی، کھلے بازو والی قمیض پہننی، اور بہت سادہ، علماء کا بہت احترام کرنے والا۔ لیکن کوئی لوگ اسے کہتے بینڈ ماسٹر ہے، وہ مخالف بھی تو ہوتے ہیں،
تو وہ ذرا آنکھیں ان کی بڑی سیاہ تھیں جیسے سرما ڈالا ہوا ہے. تو کوئی کہتا کجلا لیلا ہے کجلا. تو انہوں نے ایک دفعہ تقریر کی تو تقریر میں کہنے لگے جو کچھ لوگ میرے متعلق کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, مجھے جو کچھ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے. تو جو کچھ آپ اساتذہ کے متعلق کہتے رہتے ہیں اساتذہ کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے. احترام ادب اساتذہ کا بہت ضروری ہے. ان کی خدمت کیجئے اور ان کو یہ کہہ کے دعا نہ لیجئے کہ جی میرے لیے دعا کریں جی, نہ, بلکہ وہ آپ کے کہے بغیر آپ کے رویے کو دیکھ کے دعا کریں, وہ دعا درجہ قبولیت پاتی. میں کیا ہوں اسے میں بہتر جانتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دعا کا اثر ہے جو مجھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے دی تھی. جب میں دوسری دفعہ ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے گیا تو جب حوامیم ختم ہوئی تو میں واپس آنا چاہتا تھا, تو میں نے رات کے ٹائم ان سے اجازت طلب کی کہ میں صبح واپس چلا جاؤں گا. فرمانے لگے سورۃ ملک اگر آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد جائیں تو مناسب رہے گا, کیونکہ یہاں ایک کام تھا. میں نے کہا جی میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں, میں نے جانا ہے, صبح جانا ہے. میں نے کہا جی صبح جانا ہے, ٹھیک ہے صبح ملیں گے. تو یہ معراج کے ساتھ کمرہ تھا ان کا, صبح سحری کے وقت میں ان کی خدمت میں اس کمرے میں حاضر ہوا تو وہ سحری کر رہے تھے اور اس کے بعد چائے پی رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں جا رہا ہوں, تو وہ چارپائی سے اٹھے اور میرے ان دونوں کاندھوں پہ انہوں نے یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تجھے علم نصیب کرے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ نے عزت دی ہے یا ناموری دی ہے یہ سب شیخ القرآن کی دعا کا نتیجہ ہے, رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعت. آپ کو مولانا عبد الکریم صاحب نے سلسلہ سند بتا دیا ہوگا. ہماری سند بہت اعلیٰ ہے باقی تمام لوگوں کی سند سے. میں چار واسطوں سے شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہوں اور اب آپ پانچ واسطوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچ گئے. ایسی سند کسی اور مکتب فکر کی نہیں ہے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا مظہر نانوتوی کے, وہ شاگرد ہیں شاہ اسحاق محدث دہلوی کے, وہ شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز کے, اور شاہ عبد العزیز شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے. پانچ سلسلے ہو گئے جی ہمارے, میرے پانچ ہوئے جی. شیخ القرآن میرے والد صاحب حضرت قاضی شمس الدین صاحب, اور پھر آگے مولانا حسین علی, مولانا مظہر نانوتوی, شاہ اسحاق, شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ. میں نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. میں نے قرآن پاک کی تفسیر شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی دامت برکاتہم سے بھی پڑھی. میں نے قرآن پاک کی تفسیر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے دو مرتبہ پڑھی. میں نے قرآن پاک کی ایک مرتبہ تفسیر محدث کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت نیلوی صاحب کے سوا باقی تینوں میرے اساتذہ براہ راست شاگرد ہیں رئیس المفسرین، امام الموحدین، قدوة السالکین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے. ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، خوشبو بھی الگ ہوتی ہے. ان میں سے ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے، پڑھانے کا ڈھنگ، انداز، رنگ الگ ہے. میرے والد صاحب نفس سے قرآن پڑھایا کرتے تھے، بس ادھر ادھر لمبی تقریریں بحثیں نہ، نفس سے قرآن. حضرت نیلوی صاحب بہت طویل تقریر کرتے، بہت بحثیں، تشریحات، مسائل، دلائل بہت طویل چلتے. یہ ان کا اپنا انداز تھا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ طالب علموں میں توحید کی سپرٹ بھرتے، لمبی تقریریں نہ کرتے، نہ بحثیں، نہ کوئی دلائل زیادہ، لیکن سپرٹ بھرتے توحید کی. اور طالب علم کہتے بھئی ایک دفعہ مجھے گھر پہنچنے، بس پہنچنے کی دیر ہے، میں بتاؤں گا پھر چک والوں کو کہ توحید کیا ہو. بہت سپرٹ پر اور اہل بدعت کے خلاف انتہائی نفرت پیدا کر، حتیٰ کہ انہیں آخر میں کہنا پڑتا کہ تم گھر جاؤ گے تو بیان کرو گے تو تمہیں شیطان کہے گا بیان کر، یارویں خنزیر نالو ود کے حرام ہے، کہ حق بیان کر. شیطان کا مقصد یہ ہوگا کہ ڈانگ سوٹا چلے اور تیرا راستہ رک جائے. ایسا نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلے شرک اعتقادی کی نفی کرنی ہے. وہ شرک جو عقیدے میں ہوتا ہے، کیا انبیاء اولیاء عالم الغیب ہیں، متصرف الامور ہیں، مختار کل ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ ہمارے حالات سے واقف ہیں. یہ جو ایک عقیدہ ہے مشرکین کا، سب سے پہلے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ عالم الغیب اور متصرف الامور جو ہے وہ صرف ہو، یہ ذہن بنانا ہے. قرآن کی ایسے دکھا 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 کے ذہن بنانا ہے، عقیدہ صحیح کرنا ہے. عقیدہ جب یہ صحیح ہو جائے تو اب لوگوں کو دوسری سیڑھی پہ لے جانا ہے. لوگوں کو کہنا ہے دیکھو نظر نیاز اس کی دینی چاہیے جو جو تمہارے حالات سے واقف ہو جو تمہیں جانتا ہو جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہو. تو پہلے لوگوں کا ذہن آپ نے بنا دیا کہ نفع نقصان کا مالک اور عالم الغیب کون ہے. تو پھر جب آپ دوسری بات کریں گے کہ نظر نیاز اس کے نام کی دینی ہے جو عالم الغیب ہو متصرف الامور ہو, تو ان کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ نظر و نیاز کے لائق بھی کون ہے. تو یہ آخر میں انہیں کہنا پڑتا کہ اس طرح بیان کرنا ہے, اس طرح لوگوں کو سمجھانا ہے. تو وہ سپرٹ پڑھتے تھے, سپرٹ روح رعایت کوئی نہیں تھی ان کی لغت میں. شیخ القرآن کی لغت میں روح رعایت منہ ملازہ مسئلے حق توبہ قریب سے بھی نہیں ملی. یہاں خود سناتے تھے کہ یہ ہمارے قریب فروقہ ایک قصبہ ہے, فروقہ اس میں بڑا زور ہے سیالیوں کا, سیال کی بڑی گدی ہے, ان کا بڑا اثر رسوخ ہے علاقے میں. تو یہاں جلسہ ہوا تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القرآن دونوں آئے. شاہ جی نے پہلے تقریر کی تو شاہ جی جب ترنم سے قرآن پڑھتے سبحان اللہ, تو شاہ جی نے تقریر کرتے ہوئے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. یہ ایتیں پڑھی, ترجمے کیے, لوگ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ القرآن کہتے ہیں میری باری آئی, اثر بھی لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے خطبہ پڑھا, اور خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا یہ شاہ جی نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ان کثیرم, یہ حرام طریقے سے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے رستے پہ چلنے نہیں دیتے, اس سے مراد یہی پیر سیال ہے, یہ بھی شامل ہے اسے, یہ ساری ان پہ فٹ ہوتی ہیں. بس پھر ڈانگ سوٹا چلا, لڑائی ہوئی. شیخ القرآن کہتے ہیں جب لڑائی ہوئی نا میں آ کے ہوں توحید دا حق ادا ہو گیا. اب حق ادا ہوا نا توحید کا, پہلے لوگ سبحان اللہ کر رہے تھے, اس کا مطلب تھا ان کی سمجھ میں نہیں. تو مسئلے حق تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری, اور خوف اور ڈر چودھریوں کا, حکومت کا, اسلحہ کا, اس شخص کے دل کے کسی کونے کھدرے میں بھی نہیں. کوئی ڈر کوئی خوف. یہاں شاہپور کے ساتھ ایک پنڈ ہے گجراں والا, ایک تو وہ گجراں والا ہے, یہ پنڈ ہے گجراں والا. اس پنڈ کا ایک ذمہ دار قتل کے مقدمے میں جیل چلا گیا, جیل میں اسے کوئی اشاعتی ٹکر گئی, اس نے مسئلہ سمجھایا, موحد بن گیا, باہر نکلا تو توحید کا بڑا شوق تھا. کسی سے پوچھا یار کون کون موحد آدمی ہے بڑے, اس نے کہا جی غلام اللہ خان پنڈی میں ہوتے ہیں. اس نے حضرت شیخ القرآن کی تاریخ لے لی, علاقہ سارا مشرقین کا, مبتدعین کا, سیالویوں کا زور, اس علاقے میں ہمارا نام ہی نہیں تھا. حضرت شیخ القرآن یہاں تشریف لائے, زور کے بعد جلسہ تھا, میں بھی ساتھ لیا. اس وقت میں پڑھتا تھا, میرا خیال ہے کوئی قدوری یہ اس طرح کی کتابیں. جب ہم وہاں پہنچے بڑی پبلک اور بڑی خلقت, شیخ القرآن آئے ہیں اور وہ بیان کریں گے. شیخ القرآن کا بھی بڑا نام تھا. تو جہاں ہم بیٹھے تھے نا وہ ذمہ دار وہاں آ گیا, حضرت میں اکو ہی ہوں اس پنڈ میں, میں اکیلا, میں نے آپ کو بلا تو لی ہے, مخالفت بڑی ہے, آج وہ اندر بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کوئی بات ہوئی نا تو ہم چلنے نہیں, بڑے بڑے زمیندار ہیں. آج ذرا آپ سیرت بیان کریں نا, پھر آپ کو بلاؤں گا, رستہ ہموار ہو جائے گا, تو پھر آپ توحید بیان کرنا. ارے حضرت ٹھیک ہے میں کر لیتا, تو آرام کر, ٹھیک ہے. سٹیج پہ آئے جناب, خطبہ پڑھا, ایتھے تلاوت کی, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہم, اور ایتھے تلاوت کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر یہ شخص مجھے نہ کہتا نا تو ہو سکتا ہے آج میں کوئی اور موضوع بیان کرتا, لیکن اب اس نے مجھے کہا ہے اب تو میں توحید ضرور بیان کر دوں. یہ کہتا ہے میں دوبارہ بلاؤں گا, اگر میری موت واقعہ ہو جائے اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ گوجرانوالہ گیا تھا توحید سنائی تھی, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پھر حضرت شیخ نے سوا گھنٹہ الہ کا مینا, کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل کے تو دیکھے, تو ڈر خوف قریب سے بھی نہیں گزرا. یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا سپرت کرنے کا. حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ جو میرے حدیث کے استاد ہیں, اور دیوبند دار العلوم دیوبند میں وہ مدرس رہے, دار العلوم دیوبند میں وہ مدرس رہے اور بڑے بڑے علماء نے ان سے فیض حاصل کیا. اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا, پہاڑ ہے علم کا پہاڑ, منطق, فقہ, فلسفہ, تفسیر, حدیث, لغت, کوئی سا فن لے لیں. پھر جب پنجابی کے شعر پڑھنے پہ آئیں تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں, فارسی کے آئیں پڑھتے جا رہے ہیں, اردو کے آئیں پڑھتے جا رہے ہیں. سبحان, ایک دفعہ کہنے لگے مجھے سبق میں ہی تھا کہ اس کے جو پردادا تھے میرا نام لیا, میرے پردادا مولانا سلطان محمود نامی فارسی کے بہت بڑے ماہر تھے, مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بھی فارسی بندیال میں میرے پردادا سے پڑھی, بہت ماہر تھے. تو انہوں نے کچھ شعر کہے تھے لغت میں, ہر شعر میں چار زبانیں استعمال کرتے تھے, چار زبانیں. تو مجھے اس کا صرف ایک جملہ یاد تھا, آدھا شعر. قاضی صاحب نے جو شعر پڑھنے شروع کیے ان کے, مثلا مجھے جو یاد تھا وہ یہ تھا, کالا گفتن آکھیا اس ایک مرد کہتا ہے, کالا گفتن آکھیا اس ایک مرد کہتا ہے, چار کالا گفتن آکھیا کہتا. تو یہ انہوں نے, لیکن قاضی صاحب کو وہ سارے یاد. کہیں ورچہ میں گئے تھے میرے پردادا, تو وہاں انہوں نے کہا تھا حاجت دوزخ نہ دارم, چونکہ ورچہ تھا وہاں گرمی زیادہ تھی تو وہاں انہوں نے وہ شعر کہے تھے فارسی, تو وہ بھی حضرت قاضی صاحب کو یاد تھا. لیکن قاضی صاحب انتہائی مختصر تقریر کرتے, میں آپ کو بتاؤں تو آپ میری بات پہ اعتبار بھی نہ کریں, آپ کو یقین بھی نہ آئے. ایسے ہو سکتا ہے, مثلا چار رکوع ترجمے کے ہر روز، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، چار حدیث کی کتابیں اور چار رکوع ترجمے کے روزانہ، اس پر وقت لگ رہا ہے ایک گھنٹہ چالیس منٹ، مان سکتے ہو؟ یہاں محدثین بخاری میں دو دو گھنٹے لگاتے ہیں، صرف بخاری میں، کہ لکھا 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 کے طالب علم دی ذوق کٹ جائے، لکھ لکھ کے بیچارے مر جاتے ہیں. چار رکوع ترجمے کے پڑھانے ہیں، پھر ترمذی پڑھانی ہے، پھر بخاری پڑھانی ہے، پھر مسلم پڑھانی ہے، پھر ابو داؤد پڑھانی ہے. سارا وقت کتنا لگ رہا ہے؟ ایک گھنٹہ. ترمذی 20 منٹ، ساری تقریر ترمذی میں ہوتی تھی اور 20 منٹ میں انہوں نے ترمذی پڑھا دی. یہ حضرت قاضی صاحب کا انداز ہے. اللہ نے بڑا انہیں بڑا ذہن اور بڑا ملکہ عطا کیا تھا. ان کے ایک ان کی ایک کتاب ہے جلالین کی طرف سے، اتبیان، اگر آپ کو کہیں سے ملے تو وہ ضرور لیجئے گا. جلالین کی طرف سے انہوں نے لکھی ہے اتبیان، بہت خوبصورت، بڑی آسان. ہم پنڈی میں پڑھتے تھے، یہ زمانے میں نے پڑھا 600 طالب علم تھے حضرت شیخ کے پاس. حضرت شیخ القرآن پڑھا رہے ہیں تو حضرت قاضی صاحب چپکے سے آئے، پیچھے بیٹھ، بڑے سادہ تھے، بڑے سادہ، دھوتی پہنتے تھے، معمولی سی ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، بہت سادہ، پیچھے بیٹھ کے. شیخ القرآن صاحب جو کہیں ہوئے تو حضرت شیخ القرآن کی نظر پڑی، تو حضرت شیخ القرآن نے درس وہی ختم کر، اور حضرت قاضی صاحب کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا کہ پڑھائیں. تو حضرت قاضی صاحب نے آخری سورتیں پڑھائیں. ان کا پہلے ربط لکھوایا، وہ ذرا سنیے گا، لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیجئے گا، اشارہ لکھ سکتے ہیں. الحاکم التکاثر سے شروع کیا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کے بعد ہے نا سورت عصر، اور اس کے بعد ہے فویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور اس کے بعد ہے فی. یہ ذہن میں رہے ذرا. تکاثر مال کو کامیابی نہ سمجھو، تکاثر مال کو کثرت مال کو کامیابی نہ سمجھو. کامیابی تو ملے گی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کثرت مال کو کامیابی نہ سمجھو، کامیابی تو ملے گی کن کو؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اما المکثرون مالا، جو بہت زیادہ مال والے ہیں، فویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ان کے لیے تو ہلاکتیں ہیں. جو مکثرون ہیں مال کے حساب سے، کثرت مال والے لوگ، ان کے لیے تو ہلاکت ہے. لو کان المال اغنا ان احد اغنا ان اصحاب الفیل، اگر مال کسی کے کام آتا تو ہاتھی والوں کے کام آتا، اگر مال کسی کے کام آتا تو اصحاب فیل کے کام آتا، ان کے کام تو نہ آیا۔ مال کی کثرت کے جو مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں، مال کے جمع کرنا، مال کی کثرت، اس کی جو خرابیاں ہیں، اتنی خرابیاں سننے کے بعد بھی مال کو اکٹھا کرنے کے لیے کبھی یمن چلے جاتے ہو، کبھی شام چلے جاتے ہو، رحلت الشتاء فی الصیف لإیلاف قریش إیلافہم، اتنی خرابیاں تمہیں بتائی ہیں مال کی کثرت اور جمع کرنے کی، اس کے باوجود مال جمع کرنے کے لیے سفر کرتے ہو۔ مال اکٹھا کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہو، خوش ہوتے ہو، خرچ کرنے کا وقت آئے تو کنجوس بن جاتے ہو۔ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام، سورۃ ماعون۔ خرچ کرنے کا وقت آئے تو پھر کنجوس بن جاتے ہو۔ اگلا رب سنی، اگلا سبحان اللہ، واہ جی قاضی صاحب واہ، میرے پیغمبر، خرچ کرنے کا وقت آئے تو یہ کنجوس بنتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور یتیموں کو جھڑکنے لگتے ہیں، یہ کنجوس ہوئے، تو حوض کوثر کا ساقی ہوا، یہ کنجوس ہوئے، بخیل ہوئے، تو حوض کوثر کا ساقی ہوا۔ انا آتینا کل، ان کی اور تیری کوئی نسبت نہیں، ان کی اور تیری کوئی نسبت نہیں، یہ کنجوس، تو حوض کوثر کا ساقی، جب نسبت کوئی نہیں تو پھر بائیکاٹ کا اعلان کرنا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے تیرا، اور ان کا کیا تعلق ہے، جب نسبت ہی کوئی نہیں تو بائیکاٹ کا اعلان کرنا۔ میرے پیغمبر، آپ بائیکاٹ کا اعلان کریں، نصرت اور فتح لے کر میں اتر پڑوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ بائیکاٹ کا اعلان کر دیں، نصرت میں عطا کروں گا، فتح میں دوں گا۔ میرے پیغمبر، اذا رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ بات ہو گئی، جب یہ بات ہو گئی کہ لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں، ثابتا و تحققا، تبت یدا ابی لہب و تب لا لکا، اردو میں کہوں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، تو اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ جو پہلے دن اس نے کہا تھا تب لکا سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، اس کی بات غلط تھی، صحیح بات یہی تھی، تبت یدا ابی لہب، ثابت ہو گیا کہ تیرا دشمن نامراد ہوگا۔ میرے پیغمبر، اب کامیابیوں کے بعد، کامرانیوں کے بعد، میری طرف سے آنے والی نصرت کے بعد، فتوحات کے بعد، جس مسئلہ توحید کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا اس کا سر عام اعلان کر، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی سے ہٹ کے ربط لگاتے ہیں، صحیح ہے نا، ہٹ کے ربط لگاتے ہیں، بڑے خوبصورت ربط لگاتے ہیں. کبھی کبھی آپ وہ تبیان ضرور لیں اگر ملے کہیں سے، اس میں یہ سارے ربط لکھے ہوئے ہیں، صورتوں کے ربط، اور پھر ساری آیتوں کا مفہوم انہوں نے بیان کیے ہیں. جتنی تفسیریں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ابن جریر طبری کی، ابن کثیر، رول معانی علامہ آلوسی کی، تفسیر کشاف، قرطبی، البحر المحیط، مدارک، خازن، اردو میں تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اکثر اپنے زیر مطالعہ رکھا کریں، بہت خوبصورت کتاب ہے. ایک تو اس سے آپ کی اردو صحیح ہو جائے گی، بہت خوبصورت اردو لکھتے ہیں وہ، اور بہت محقق آدمی ہیں. میرے والد صاحب جب دیوبند میں پڑھا کرتے تھے، میرے بڑے چچا پڑھا کرتے تھے، تو میرے دادا جی دیوبند ملنے گئے ان کو، تو میرے دادا جی فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اور حضرت صاحب کے ساتھی بھی تھے، شاگرد بھی. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے طلبا کو، تو دادا جی بھی اس میں بیٹھ گئے. جب انہوں نے نکات بیان کیے اور تفسیر کی، یہ بڑے حیران ہوئے. کہتے ہیں کہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت فصاحت تھی، بلاغت تھی. جب درس ختم ہو گیا، دادا جی اٹھے اور دادا جی کہا، عثمانی صاحب اللہ تین جہنم میں ضرور سٹے سی. وہ حیران، انہوں نے کہا کیوں مولانا، کیوں، کیا بات ہے؟ تو دادا جی کہتے ہیں ایڈا علم لکائی پیا، اتنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے تو نے، یعنی فن تفسیر میں آپ کا اتنا علم ہے اور اسے آپ لکھتے نہیں ہیں، اللہ اس کی سزا دے گا تمہیں. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، جسے ہم تفسیر عثمانی کہتے ہیں، بہت خوبصورت تفسیر ہے، اسے پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے. تفسیر حقانی مولانا عبد الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ ترکیب لکھتے ہیں، ایسے لکھی، پھر اس کی ساری ترکیب کی، اس کے بعد مفہوم بیان کیا، اور رد عیسائیت میں زبردست تفسیر. حقانی موضع القرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کا، اور معارف القرآن مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا، دونوں کا نام معارف القرآن ہے. یہ اردو میں بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، بہت خوبصورت تفسیر، مختصر اور خوبصورت. دریا کو کوزے میں بند کر دینا، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اردو کتابیں نہیں دیکھا کرتے تھے، قائل ہی نہیں تھے اردو کتابیں دیکھنے کی، عربی۔ تھانہ بھون پہنچے، بیان القرآن سامنے آئی، بیان القرآن جب حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پڑھی تو فرمایا میرا خیال یہ تھا کہ اردو میں علمی مواد نہیں ہوتا، لیکن آج میرا خیال غلط ثابت ہوا، بیان القرآن پڑھ کے میں نے وہ چیزیں محسوس کیں جو میں نے عربی تفسیروں میں بھی نہیں پڑھی تھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد، تفسیر ماجدی مولانا عبد الماجد دریابادی، کہیں سے ملے ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں، تفسیر ماجدی، عالم ہیں اور بیرسٹر ہیں، ایک زمانہ تھا یہ دہری ہو گئے تھے، پھر حضرت تھانوی کے ہاتھ لگے، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے پھر قرآن کی تفسیر لکھی جسے تفسیر ماجدی کا نام دیا گیا، بہت خوبصورت تفسیر لکھی انہوں نے، تفسیر ماجدی۔ یہ میں نے جتنی تفسیروں کے نام لکھے ہیں، چلو آپ میں اضافہ ہو گیا، آپ نے لکھ لیا، لیکن میں نے اس لیے ان کا نام نہیں لیا، میں نے ان کا نام اس لیے لیا کہ جتنی تفسیریں عربی میں، فارسی میں، اردو میں آپ علماء کی پڑھیں گے آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں، کسی میں تھوڑا سا زیادہ مطالعہ کریں گے سمجھ جائیں گے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو تفسیر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی طرز پہ لکھی گئی ہوگی، مثلا جواہر القرآن ہے، بلغۃ الحیران ہے، تفسیر بے نظیر ہے، جو تفسیریں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی طرز پہ لکھی گئی ہیں یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک درسن آپ کسی سے پڑھیں گے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم جواہر القرآن کو پڑھنا شروع کر دے، یوں بند کر کے رکھ دے گا کہ میری سمجھ ہے، تو نہیں آئے گی سمجھ۔ اس کے سمجھنے کے لیے اس طرز کا سمجھنا ضروری ہے، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی طرز جو الہامی ہے، وہ طرز کیا ہے؟ الہامی۔ جب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ سبحان اللہ، آج ہمیں یہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے، جس بندے نے سب سے پہلے اس کو سمجھا اور اس تک بندہ پہنچا، اس کی ذہانت فطانت کے کیا کہنے۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی طرز پہ جو تفسیر ہوگی، جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، سبکن نہیں پڑھیں گے، آپ کو وہ تفسیر سمجھو نہیں۔ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا نام ہے، قرآن پاک کی ایک آیت پہ ایک طالب علم نے اعتراض کیا، اٹک گیا، غالباً لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، کوئی حل انہیں نظر نہ آیا کہ اس کا ما قبل سے کیا ربط ہے، پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے، آخر میں بھی قیامت کا ذکر ہے، درمیان میں قرآن کے بیان کرنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، جبریل کے پڑھنے کا، چار آیتوں میں درمیان میں یہ ذکر ہے، آگے پیچھے سے بالکل یہ چار آیتیں کٹ گئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں۔ ایک طالب علم جس نے دورہ تفسیر القرآن ہمارے کسی مدرسے میں پڑھ رکھا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا استاد محترم اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں، فرمانے لگے کرو، اس نے کہا اصل میں اللہ اپنے نبی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں آپ کو مشقت ہوتی ہے، آپ نہ پڑھا کریں، آپ کو یہ وہم کیوں ہو گیا ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ، کوئی آیت رہ نہ جائے، اس کو تیرے سینے میں جمع کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت ہے، کہنا اصل اللہ یہ چاہتے ہیں قیامت کا واقعہ بطور دلیل اللہ لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر تیرا یقین نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن ہڈیاں پورے ذرات اکٹھے کر لیں گے؟ تو جو خدا قیامت کے دن بکھرے ہوئے ذرات مردے کے اکٹھے کر سکتا ہے وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر. اس طالب علم نے حل کر دی. اسی طرح میں کراچی گیا دار الافتاء میں مفتی ابو لبابہ سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان کی میز پر جو سامنے ڈیسک تھا اس پر جواہر القرآن رکھی ہوئی دیکھی. جواہر القرآن پڑھی تو وہ ہمارے جو دوست تھے وہاں رہتے ہیں جن کے ساتھ میں گیا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا بھئی جواہر القرآن اور مفتی ابو لبابہ صاحب کی میز پر اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے جو کورس شروع کیا تھا نا تفہیم دین کا, ترجمہ پڑھانے کا, مثل ہم کا مثل الذی استوقد نارا پہ رک گئے. سمجھ نہیں آتی کہ اس کو منافقوں کی مثال بناتے ہیں مفسرین. منافقوں کی مثال یہ کیسے بن سکتی ہے؟ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات. تو یہ پریشان ہوئے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مثال منافقوں کی کیسے بنتی ہے. تو کسی نے ان کو کہا جواہر القرآن پڑھو. تو انہوں نے جواہر القرآن دیکھی تو اس میں یہ مثال مغضوب علیہم کی ذکر کی گئی ہے, کفار کی مثال, جن کافروں پر مہرے جب باریت لگ چکی ہے جو دین میں اب داخل ہو نہیں سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم. تو جب انہوں نے یہ پڑھی تو اشش کر اٹھے. دوسرے دن نہ صرف یہ کہ اس کو طلبہ کے سامنے بیان کیا بلکہ ساتھ یہ کہا کہ میری یہ پریشانی تفسیر جواہر القرآن نے حل کی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حضرت صاحب دیکھیں, میں جب حضرت صاحب کا لفظ بولوں گا بار بار تو اس سے مراد ہوں گے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے جی, اس سے مراد مولانا حسین علی ہوں گے, کیونکہ حضرت ان کو حضرت صاحب کہتے ہیں, شیخ القرآن بھی, والد صاحب بھی, ان کے سارے شاگرد حضرت صاحب کے نام سے ان کو ذکر کرتے ہیں. میں بھی حضرت صاحب کہوں گا. میں جب شیخ القرآن کہوں گا تو اس سے مراد مولانا غلام اللہ خان ہوں گے. جب میں حضرت قاضی صاحب کہوں گا تو اس سے مراد حضرت قاضی شمس الدین ہوں گے. جب میں نیلوی صاحب کا تذکرہ کروں گا اس سے مراد مولانا محمد حسین شاہ نیلوی ہوں گے. ذرا یہ ذہن میں رکھیں. مولانا حسین علی. تو جب باقی تفسیریں مطالعے سے بھی سمجھ آ جاتی ہیں, انشاءاللہ آپ مطالعہ کریں گے تفسیریں آپ کو ملیں گی تو آپ کو وہ ساری تفسیریں مطالعے سے سمجھ آ جائیں گی, لیکن جواہر القرآن آپ کو مطالعے سے سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس طرز کو, اس انداز کو, اس ادا کو آپ نہیں سمجھیں گے. اس لیے ہم بھی صرف مولانا حسین علی کی طرز پر تفسیر ذکر کریں گے جی, انہی کی طرز پہ ہم بیان کریں گے. میں دیکھیں تفسیری نکات, استنباط, تاریخی واقعات, صرف کی گتھیاں, ناف کی مشگافیاں, منطق کی باتیں, احادیث کی تائیدیں, یہ ساری چیزیں آپ کو تفسیروں میں مل جائیں گی جی. ساری چیزیں, بڑی عجیب عجیب نقطے آپ کو ملیں گے, بڑے عجیب عجیب. ہاں مفسرین لکھیں گے بھائی قرآن پاک کو شروع کیا بسم اللہ سے, یہ کیوں شروع کیا کہ بے کے نیچے زیر آئی ہے, تو جناب اس سے انہوں نے نقطہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے تو ذرا عاجزی کر کے سامنے آ. تو اب ہم یہ بیان کرنے لگ جائیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آپ رول معنی میں پڑھ لیں گے, کشاف میں پڑھ لیں گے, ابن جریر میں پڑھ لیں گے, ابن کثیر میں پڑھ لیں گے, مظہری میں پڑھ لیں گے, اردو کی تفاسیر میں آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے, صرف کی بحثیں, نحو کی بحثیں. میں نے آپ کو تفسیر حقانی کا بتا دیا ہے, وہ ساری نحو کی ترکیب کر دیتا ہے, ترکیب کرنے کے بعد وہ تفسیر کرتا ہے. اب اور بھی کئی کتابیں آ گئی ہیں, صرف ناف کی طرف پہ انہوں نے پورے قرآن کو حل کر دیا ہے. اور جناب کئی تفسیریں آئی ہیں اس میں, فقہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور اس میں جناب احادیث سے استنباط بہت زیادہ ہیں. اور کسی نے کہا تھا کل و شعین فل کبیر الا تفسیر, کل و شعین فل کبیر الا تفسیر, کہ امام راضی کی جو تفسیر کبیر ہے اس میں ہر چیز موجود ہے صرف تفسیر کوئی نہیں. کل و شعین فل کبیر الا تفسیر. کسی عالم کی تقریر سنی تھی تو کسی ایسی بس پہ بےچارے بیٹھ گئے جو دیہاتوں کی طرف چلتی ہے, جس کی سیٹیں بھی کھڑکتی ہیں, دروازے بجتے ہیں اور شیشے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. تو ان کی تقریر سنی تو انہوں نے ایک جملہ کہا, بڑا خوبصورت جملہ. انہوں نے کہا جس بس پہ میں آیا ہوں ہارن کے سوا اس کی ہر چیز بجتی تھی. ہارن کے سوا یعنی جس چیز کو بجنا چاہیے تھا وہ نہیں بجتی تھی, ہارن کے سوا اس کی ہر چیز بجتی تھی. تو کل شیئن فی تفسیر الا کبیر, لیکن جس نے کہا غلط کہا ہے. تفسیر کبیر بہت خوبصورت تفسیر ہے, اس میں حدیث کی تائیدیں, یعنی آیت پیش کی ساتھ حدیث کی تائید پیش کرتا ہے. تو یہ ساری تفسیریں, یہ ساری بحثیں, یہ سارے نقطے, یہ صرفی نحوی منطقی فقی ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. ہم اس سے بحث نہیں کریں گے, ہم بحث کریں گے صرف اس انداز تفسیر سے جو انداز تفسیر ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. بس یہ ذہن میں رکھیں, ہم لمبا نہیں چلیں گے. میں نفس قرآن پاک آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ وہ انداز آپ کو سمجھا دوں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے فضل کرم کیا, مہربانی کی, اس کی رحمت ہوئی, مجھے اس نے توفیق دی, تو انشاءاللہ وہ انداز انشاءاللہ آپ کو ہم سمجھا دیں گے. جو انداز الہامی ہیں بہت بڑا مدرسہ, اب تو بڑے مدرسے ہو گئے ہیں نا, جگہ جگہ مدرسے, جگہ جگہ مدرسے, بڑی بڑی عمارتیں خوبصورت. پہلے زمانے میں مدرس بیٹھ جاتا تھا ایک جگہ پہ, او جنگل میں طالب علم کھینچے چلے آ رہے ہیں. ان میں سے ایک جگہ تھی انی میاں وال کٹھیالہ شیخہ کے ساتھ, یہاں بیٹھتے تھے مولانا بابا غلام رسول المعروف بھی بابا انی والا, بڑا منطقی زبردست, اتنا ماہر مدرس کہ انی کا پڑا ہوا طالب علم جب دیوبند جاتا, اور دیوبند ہر طالب علم کے داخلے کے لیے امتحان ہوتا, لیکن اگر کوئی طالب علم کہہ دیتا کہ میں انی سے پڑھ کے آیا ہوں, کوئی امتحان نہیں, انی کے طالب علم کو بغیر امتحان کے داخلہ ملتا. ان کے شاگرد بھی تھے, داماد بھی تھے, حضرت مولانا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ. میں نے انہیں دیکھا ہے, تقریباً 105 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. وہ میرے والد صاحب کے استاد تھے, بڑا بابا بھی استاد تھا, شیخ القرآن کے استاد تھے یہ بھی وہ بھی, مولانا ولی اللہ بھی, مولانا غلام رسول بھی. حضرت قاضی صاحب کے یہ دونوں استاد تھے, شاہ جی کے استاد تھے, مولانا محمد طاہر پنجپیری کے استاد تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی, انہوں نے بھی انی میں پڑھا ہے مولانا ولی اللہ سے. وہ جو فلکیات کے ماہر ہیں نا, مولانا مفتی رشید احمد, ان کو بڑا ناز تھا کہ میں فن فلکیات میں بڑا ماہر ہوں, وہ سب انی کی تعلیم یہیں سے پڑھ کے گئے. یہ مولانا نذیر صاحب امدادیہ والے, یہ بھی انی کے پڑھے ہوئے ہیں. بریلویوں کا ایک مولوی ہوا ہے مولانا عطا محمد بندیالوی, بڑا ان کا ماہر مدرس ہے, بڑا ناز ہے بریلویوں کو ان پر, فوت ہو گیا ہے عطا محمد بریلوی, وہ بریلی بڑا ناز کرتے ہیں. وہ ہمارا پڑھا ہوا ہے, انی کا پڑھا ہوا ہے, مولانا ولی اللہ صاحب سے اس نے پڑھا ہے. تو بابا غلام رسول بڑا بابا اور مولانا ولی اللہ صاحب, مولانا ولی اللہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے بڑھاپے کی عمر میں. یقین جانیے میں نے آج تک کسی عالم کے چہرے پہ اتنی رونق نہیں دیکھی, جتنی رونق اور جتنا حسن اور جتنی نورانیت میں نے مولانا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے چہرے,
سبحان اللہ، تقوی پرہیزگاری، کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بابا غلام رسول تھا نا انی والا، وہ بڑا مشہور تھا اور حضرت صاحب کے زمانے میں تھا، بڑی شہرت تھی اس کی۔ شیخ القرآن کہتے ہیں بابا جب قرآن پڑھاتا نا تو شان نزول بیان کرتا اور باتیں کرتے، تو ایک پٹھان مولوی وہاں پڑھتا تھا، اس کا نام تھا مولوی مروت، مروت بابا۔ تو مروت بابا کہتا استاد جی موضوع تے تساں بیان کیتا ہی کوئی نہیں، سورت کا موضوع کیا ہے، دعویٰ کیا ہے سورت کا؟ تو ہم سوچتے سورت کا دعویٰ، تو اس مروت مولوی سے ہم نے پوچھا یہ سورت کا دعویٰ موضوع کیا کہتے ہیں تم؟ اس نے کہا وہاں بچرا میں ایک عالم ہے، میں ان سے پڑھ کے آیا ہوں، تو وہ حضرت صاحب کا ذکر کرتا نا بابے انی والے کے پاس، تو بابے انی والے کو شوق ہوا کہ میں وہاں بچنا جاؤں، تو یہ ان سے واقف تھے غائبانہ، حضرت صاحب ان سے واقف تھے غائبانہ کہ بابا انی والا ہے اور بڑا مشہور ہے اور بڑا سخت بابا ہے، بڑا انی والا بڑا سخت بابا تھا۔ صبح کے ٹائم اگر کسی طالب علم کو کتاب نہیں آئی تو کتاب ہی اس کے منہ پہ مار، اور بڑا عجیب سے لفظ کہتے تھے بے راتی اس کتاب نال کی کردہ رہے، کیا کرتے رہے رات اس کتاب سے، تو پڑھاتے تھے شرح چغمینی، او بڑی بڑی کتابیں فلکیات کی، فلسفے کی، منطق کی، بڑی بڑی کتابیں۔ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے ایک طالب علم آ گیا، اس نے کہا میں نے تو نحمیر پڑھنی ہے اور پڑھنی بابا سے، تو ہم نے اسے کہا بے بابا بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، چھوٹی کتاباں نو بابا ہاتھ ہی نہیں لاندا، تے بابے دے نزدیک بھی نہیں جانا، ہاں مجھے نامیر پڑھاؤ، نامیر کے لیے وقت ہے ان کے پاس۔ تو وہ ڈھیل تھا طالب علم، بیٹھا رہا درخت کے نیچے، بابا پڑھاتا تھا، سارے طلبہ پڑھ کے آ گئے، تو وہ طالب علم گیا۔ ہم اب تماشا دیکھ رہے ہیں بھائی بابا اس کو کیسے ناراض ہوگا، مارے گا، غصے ہوگا۔ تھوڑی سی بات ہوئی نا تو اس نے کتاب کھولی، بابے نے پڑھانی شروع کر دی۔ ہم حیران بے بابا اور نحبیر، تو واپس آیا نا طالب علم، تو ہم نے پوچھا بھی کیا بات ہوئی ہے، اس نے کہا میں نے بابے سے کہا ہے بھی کل سے میں آیا ہوں، جس طالب علم کو بھی ملتا ہوں وہ کہتا ہے بابے کو نامیر آتی نہیں، بابے کو نامیر آتی نہیں۔ بابے آ کے کیڑا حرامی ادا کھول میں پڑھانا تھا، تو میں نے تو بھائی اس طرح شروع کر لی۔ تو بابا حضرت صاحب کو ملنے گیا وہاں بچا، اسٹیشن پہ اترے نا تو کسی سے پوچھا حسین علی سے ملنا ہے، بھائی وہ ان کا ڈیرا کہاں ہے، گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب جس گاڑی سے آپ اترے ہیں اسی گاڑی میں تو وہ سوار ہو گئے، آگے جا رہے ہیں۔ بابا بھی دوبارہ گاڑی میں سوار، ملاقات ہوئی، کہاں سے آئے ہو؟ انی سے۔ اچھا غلام رسول، غلام رسول بڑے ملے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب بابے کو کہتے ہیں اللہ راضی تھی وی میرے کو قرآن پڑھ لے میں یار۔ بابا کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے بیسیوں مرتبہ بیضاوی پڑھائی، جلالین پڑھائی، تفسیریں پڑھائی، اور یہ مجھے کہتا ہے مجھ سے قرآن پڑھ لے۔ تو بابے نے یہ کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ راضی تھی وی پڑھ کے ویکھ تو صحیح۔ تو بابا کہتے ہیں جس طرح غصے میں بندہ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے پڑھاؤ، تو حضرت صاحب نے پڑھانا شروع کیا گاڑی میں۔ اب بابے کو حضرت صاحب نے یوں تو نہیں نہ پڑھانا تھا ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو بابے کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ حضرت صاحب نے اپنے طرف سے تین چار گھنٹے کے سفر میں بابے کو 17 سپارے تھے۔ تو بابا کہتا ہے میں تا اج پتہ لگیا بھائی قرآن کی ہوندا، مجھے آج پتہ لگا ہے کہ قرآن کیا ہوتا ہے. تو یہ حضرت صاحب کا جو انداز ہے تفسیر کا یہ ایک نرالا اور الہامی انداز ہے، اس لیے ہم صرف اسی انداز سے گفتگو کریں گے جی. اور میں آپ کو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا تفسیر قرآن کا جو انداز ہے اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا جی. ایک بات ذہن میں رکھیں، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ پورا قرآن پاک آپس میں مربوط ہے، منظم ہے، جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں اسی طرح قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کیا ہے، پیوست، ملی ہوئی ہیں زنجیر کی کڑیوں کی طرح. یہ پورے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، منظم ہیں، ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے. مولانا حسین علی کہتے تھے اے اللہ دی کتاب میاں بندی دا کلام نہیں، اے اللہ دی کتاب میاں بندی دا کلام نہیں. میاں بندی، اب سارا شان نزول بیان کرنا پڑے گا. میاں بندی خوشاب کے قریب ایک پنڈ ہے نلی ناڑی، یہاں ایک مجذوب تھا اس کا نام تھا میاں بندی. حضرت صاحب اس کو ملنے کے لیے یہاں آئے تھے میاں بندی کو. وہ بے ربط کلام کرتا تھا، بے ربط کلام، بالکل ایک مشرق کی مغرب کی. شیخ القرآن اس کو جب بیان کرتے تو شیخ القرآن یوں بیان کرتے، میاں بندی پھر رہا ہے اور پھرتے پھرتے بات کر رہا ہے، بکریاں پہاڑوں میں چردیاں پھردیاں نے تے لیاقت علی خان مر گیا. اب بکریاں پہاڑوں میں چر رہی ہیں اور لیاقت علی خان مر گیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے آپس؟ اب آپ کو سمجھ آئی حضرت صاحب کی اس بات کی، اے اللہ دا کلام ہے، اے میاں بندی دا کلام، کہ کوئی کدھر کی اور کوئی، یہ اللہ کا کلام ہے، مربوط ہے، منظم ہے، ہر آیت دوسری آیت سے. حضرت صاحب کہتے ہیں ہر آیت ہر سورت کا دعویٰ کبھی ابتدا میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں جب ہوگا تو دعوے کی مثال گٹھلی کی طرح ہے، تخم کی طرح، تخم بیج گٹھلی کی طرح ہے دعوے کی مثال. گٹھلی زمین میں بودی، کونپل باہر نکلی، تنا بن گیا، چھلکے لگنے لگے، شاخیں پھوٹنے لگیں، پتے اگنے لگے، پھل لگنے لگے، پھول لگنے لگے، پھول لگنے لگے، لیکن گٹھلی کا اثر تنے میں، گٹھلی کا اثر چھلکوں میں، گٹھلی کا اثر شاخوں میں، گٹھلی کا اثر پھولوں میں، گٹھلی کا اثر پھلوں میں. اسی طرح یہ قرآن کا جو درخت اگے گا ہر صورت میں اس کی شاخیں ہوں گی، اس کے تنے ہوں گے، اس کے پھل ہوں گے، اس کے پھول ہوں گے، لیکن جو صورت کا دعویٰ ہوگا وہ کس کی طرح ہوگا؟ گٹھلی کی طرح ہوگا، گٹھلی کی طرح. گٹھلی بودی، کھجور کا درخت ہوگا، اس کا تنہ ہے، شاخیں، پتے، اوپر کھجوریں لگ گئی، کھجور آپ نے کھا لی، آخر میں آپ کے منہ کے اندر کیا رہ گیا؟ گٹھلی. ابتدا بھی گٹھلی، انتہا بھی گٹھلی، درمیان میں سارا سفر ہو رہا ہے. تو سورت کی ابتدا انتہا وہی دعویٰ ہوگا، اس دعوے کی وجہ سے وہ سورت دوسری سورتوں سے الگ ہوگی، ممتاز ہوگی. یہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ نساء ہے، یہ مائت کیسے، یہ امرود کا درخت ہے، یہ انار کا ہے، یہ آم کا ہے، یہ کنو کا ہے، یہ کھجور کا ہے. ہر درخت جب دوسرے درخت سے الگ ہوتا ہے اس کو کیا چیز الگ کر رہی ہے؟ تخم اس کا، بیج اس کا. جب آپ کھجور کا بیج بوئیں گے تو کھجور کا درخت ہے، مالتے کا بیج بوئیں گے تو مالتے کا درخت ہے، آم کا بیج بوئیں گے تو آم کا درخت ہے. جس طرح تخم ہر درخت کو دوسرے درخت سے الگ کر دیتا ہے،
اسی طرح ہر سورت کا جو دعویٰ ہے وہ اس سورت کو دوسری سورت سے کیا کرے گا؟ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں سمجھ؟ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوگا جو اس کا مرکزی مقام، ساری سورت اس کے گردا گرد گھومے گھومے۔ چلیے، بہت سا وقت ہم نے تمہید میں لگا لیا، یہ درمیان میں باتیں آتی رہیں گی، اصطلاحات آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں، آپ نے لکھ لی ہوں گی، دعویٰ، دلیل عقلی، عقلی علی سبیل الاعتراف، نقلی از انبیاء، از کتب سابقہ، از ملائکہ، از جنات، از علماء بنی اسرائیل، پرندوں سے وحی، تخویف، بشارت، شکوہ، تسلی، اعادہ بودیات، اندماج، ادخال الہ، یہ سارے۔ لیکن میں ان اصطلاحات کی وضاحت وہی کروں گا جب کوئی اصطلاح آئے گی، جب آئے گی نا اصطلاح وہی اس کی وضاحت کروں گا، تو آپ کو انشاءاللہ فوراً اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ پہلے بیان ہو گئی ہیں لیکن اس سے اتنی بات واضح نہیں ہوتی، جب آئے گی اصطلاح بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تخویف اسے کہتے ہیں، بشارت اسے کہتے ہیں، دنیاوی یہ ہے، اخروی یہ ہے، شکوہ یہ ہے، جواب شکوہ یہ ہے۔ سورت فاتحہ جو قرآن پاک کی ابتدائی سورت ہے، اس کے بہت سے نام مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیے۔ امام رازی نے، علامہ ابن کثیر نے بہت سے نام اس کے ذکر کیے۔ سورۃ الاساس، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، بنیاد۔ سورۃ الاساس یعنی سارے قرآن کی بنیاد فاتحہ ہے۔ کافیہ، سورۃ کافیہ۔ وافیہ، سورۃ الشفا۔ سورۃ الشکر، سورۃ الحمد، سورۃ الکنز، کنز خزانہ، فاتحۃ القرآن، ام القرآن۔ تعلیم المسئلہ، یہ آپ کو چیزیں ساری مل جائیں گی تفسیروں میں، یہ بڑی آسان سی بات۔ ان کی وجہ تسمیہ بھی آپ کو مل جائے گی، اساس کیوں کہتے ہیں، کافیہ کیوں کہتے ہیں، وافیہ کیوں کہتے ہیں، شفا کیوں کہتے ہیں، فاتحۃ القرآن کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی ابتدا میں، سورۃ الشکر، سورۃ الحمد، اس لیے کہ یہ حمد الہی پر مشتمل ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ان ناموں میں سے صرف ایک نام ام القرآن سے بحث کرتے ہیں،
ام القرآن، بمعنی ماں. اب یہاں اصل مغز خلاصہ اس معنی میں یہاں ام القرآن ہوگا، جی قرآن کا مغز، قرآن کا خلاصہ، قرآن کی اصل. جس طرح تمام بچے ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اسی طرح سارے قرآن کے مضامین فاتحہ سے نکلے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں. جامع صورت ہے، جامع، سارے قرآن پاک کے مضامین اسی سے نکلے. اس کی دو تقریریں ہیں ام القرآن کی، کہ سارے قرآن پاک کی یہ ماں ہے، مغز ہے، اصل ہے، جڑ ہے، خلاصہ ہے، ماں کی طرح ہے، سارے مضمون اس سے نکلے ہیں. کیسے؟ اس کی دو تقریریں. پہلی تقریر ہے جی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی، اشارہ لکھا کریں، لکھنے میں مختصر سے مختصر لکھا کریں. مگر میں نے سارا نام بولا ہے، آپ صرف عثمانی لکھ کے اپنا کام چلا سکتے ہیں، اشارہ آپ کے پاس ہوگا عثمانی، سارا لکھیں گے تو وقت زیادہ صرف ہوگا. مطلب میں بیان کروں گا کہ حضرت عثمانی کہتے ہیں پورے قرآن میں چھ مضمون ہیں، تو آپ اس کو اشارہ لکھیں، بعد چھ مضامین، باقی آپ ذہن میں رکھیں. جی حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سارے قرآن میں چھ مضمون ہیں، توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات. پورے قرآن پاک میں چھ مضمون ہیں جی، حضرت عثمانی کی تحقیق یہ ہے. کیا؟ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات. سارے قرآن پاک میں صرف یہی کچھ بیان ہوں گے، یہ چھ مضمون. یہ چھ کے چھ مضمون فاتحہ میں موجود ہیں. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک توحید، انعمت علیہم میں رسالت، مالک یوم الدین میں قیامت، اهدنا الصراط المستقیم میں احکام انعمت علیہم میں ماننے والوں کے حالات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے حالات حضرت عثمانی کہتے ہیں پورے قرآن میں چھ مضمون ہیں، توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کون سا مضمون بیان ہوا جی؟ توحید. انعمت علیہم میں رسالت، کیسے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. آگیا انعمت علیہم میں رسالت، مالک یوم الدین میں قیامت، اہدنا الصراط المستقیم میں احکام، انعمت علیہم میں ماننے والوں کے حالات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کے. حضرت صاحب کہتے ہیں، دو تقریریں کرتے ہیں جی حضرت صاحب. حضرت صاحب ام القرآن کی وجہ بیان کرنے کے لیے دو طرح تقریریں کرتے ہیں جی. پہلی تقریر جی مضامین کے اعتبار سے پورا قرآن چار حصوں میں تقسیم ہے. مضامین کے اعتبار سے پورا قرآن چار حصوں میں تقسیم ہے. ہر حصے میں ایک مضمون ہوگا جی. قرآن کے حصے بھی چار اور اس میں بیان ہونے والے مضامین بھی چار. پہلا حصہ فاتحہ سے لے کے انعام تک، بس آپ فاتحہ تا انعام. دوسرا حصہ انعام سے کہف تک. تیسرا حصہ کہف سے سبا تک. چوتھا حصہ سبا سے آخر تک. ہاں جی، قرآن پاک مضامین کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم ہے. ہر حصے میں زیادہ تر ایک مضمون بیان ہوگا. پہلا حصہ فاتحہ سے انعام، دوسرا انعام سے کہف، تیسرا کہف سے سبا، چوتھا سبا سے آخر. ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوگا. فاتحہ، انعام، کہف، سبا، ہر حصے کی ابتدا الحمدللہ سے ہوگی. سورت فاطر جو ہے نا، فاطر، سبا کے بعد فاطر، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے. وہ جب آپ وہاں پہنچیں گے نا, ابھی میں آپ کے ذہن کو نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کا ذہن کئی چیزوں کی طرف چلا جائے, وہاں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو مولانا پڑھائیں گے, نہیں تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ فاطر کے شروع میں الحمدللہ کیوں لایا. سبا بھی الحمدللہ تھے اور فاطر بھی الحمدللہ, وہ اس وقت آپ کو بتا دیا جائے گا. پہلا حصہ فاتحہ سے انعام تک, اس میں زیادہ تر بیان ہوگا خالق لکل شیئن, اللہ ہے خالق لکل شیئن, اللہ ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا, اللہ ہے, یہ بیان ہوگا. قادر میں ہوں, خالق میں ہوں, سب کچھ دینے والا. پہلے حصے میں زیادہ تر بیان ہوگا ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. دوسرا حصہ انعام سے کہف تک, اس میں بیان ہوگا پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے. پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی اللہ ہے, تربیت کرنے والا, ضروریات زندگی فراہم کرنے والا, تربیت کنندہ, تیسرا حصہ کہف سے سبا تک, اس میں زیادہ تر کیا بیان ہوگا تخت شاہی پر خود قابض ہے, کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا, تخت شاہی پہ خود قابض ہے, اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا. چوتھا حصہ سبا سے آخر قرآن تک, نفی شفاعت غالبہ, نفی شفاعت غالبہ, نفی شفاعت قہریہ. نہیں سمجھ آئی لفظوں کی؟ جس شفاعت کا تصور مشرکین کے ذہن میں ہے, جس شفاعت کا تصور یہودیوں کے ذہن میں ہے, جس شفاعت کا تصور عیسائیوں کے ذہن میں ہے, ان کی اللہ نہیں موڑتا, یہ منوا لیتے ہیں, یہ منوا لیتے ہیں, یہ کام کروا لیتے ہیں. یعنی شفاعت غالبہ, شفاعت قہریہ, ڈنڈے والی شفاعت. قہریہ کا کیا معنی؟ ڈنڈے والی, جبری, یہ منوا لیتے ہیں, یہ کام کروا لیتے ہیں, ان کی بات نہیں موڑتا اللہ. یہ جو شفاعت غالبہ کا خیال ہے نا, اس کی اللہ کیا کریں گے؟ تردید کریں. میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں, لا یتکلمون الا من آذن لہ الرحمن وقالا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ. یہ چوتھے حصے میں اس کی نفی ہوگی. زیادہ تر قیامت کا بیان ہوگا, قیامت کا بیان ہوگا چوتھے حصے میں زیادہ تر, اور نفی شفاعت غالبہ ہوگی. پھر اسے دہرائیں, یہ ابتدائی سبق ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہیں آپ کو ازبر ہو جائے. بعد میں آپ نے پڑھنا بھی کوئی نہیں، تو یہی آپ کو پڑھا دیا جائے. حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، پورے قرآن میں کتنے مضمون ہیں؟ شاباش. توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں، یہ چھ کے چھ مضمون اللہ نے فاتحہ میں بیان کیے. الحمدللہ سے ایاک نستعین تک توحید، انعمت علیہم میں رسالت، کیوں انعمت علیہم میں رسالت، من النبیین، مالک یوم الدین میں قیامت، اہدنا الصراط المستقیم میں احکام، صراط الذین انعمت علیہم میں ماننے والوں کے حالات، مغضوب غیر المغضوب علیہم میں نہ ماننے والوں کے حالات. اس لیے اس سورت کا نام ہے ام القرآن. ففہموا وتدبروا ولا تکونوا من الغافلین. جب میں یہ لفظ بولوں گا تو یہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ امتحانات میں یہ بات پوچھی جا سکتی ہے، لہذا آپ اس پر توجہ فرمائیں گے. اگر آپ سے پوچھا جائے امتحان میں سورت فاتحہ کو ام القرآن کہنے کی وجہ بیان کرو، آپ نے یہ ساری تقریر لکھنی ہے، حضرت عثمانی کی بھی اور حضرت صاحب کی بھی. حضرت صاحب کہتے ہیں مضامین کے اعتبار سے پورا قرآن چار حصوں میں تقسیم ہے، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، فاتحہ سے لے کے انعام تک، انعام سے کاف تک، کاف سے سبا تک، سبا سے آخر قرآن تک. ہر حصے میں زیادہ تر ایک مضمون بیان ہوگا. پہلے حصے میں بیان ہوگا ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، دوسرے حصے میں بیان ہوگا پیدا کرنے کے بعد پالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ، تیسرے حصے میں بیان ہوگا تخت شاہی پہ خود قابض ہے، اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا، وہی برکات دہندہ ہے. اس تیسرے حصے میں یہ بھی آئے گا تبارک الذی نزل الفرقان، یہ مضمون بھی اس میں آ جانا ہے، برکتیں دینے والا، تخت شاہی پہ قابض صرف وہی ہے، اس نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا. چوتھا حصہ آخری، اس میں بیان ہوگا نفی شفاعت غالبہ یا قہریہ، جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں ہے، چھڑا کے لے جائیں گے، ان کی بات اللہ نہیں موڑتا، یہ منوا لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے میری اجازت کے بغیر کوئی لب کھولنے کی جرت ہو. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ چار مضمون اللہ نے فاتحہ میں بیان کیے. پہلا مضمون الحمدللہ میں ذات بول کے وصف مراد، الحمدللہ یعنی الحمد للخالق، پہلا مضمون الحمدللہ میں بیان ہوا. اور پہلا مضمون کیا ہے؟ شاباش، کیا مضمون ہے پہلا؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا. دوسرا مضمون رب العالمین میں، دوسرا مضمون کیا تھا؟ پیدا کرنے کے بعد پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اس کو بیان کریں گے رب العالمین میں. تیسرا مضمون اسے بیان کیا الرحمن الرحیم میں، اور چوتھے مضمون کو بیان کیا مالک یوم الدین میں. پہلا مضمون الحمدللہ میں، دوسرا رب العالمین میں، تیسرا الرحمن الرحیم میں، اور چوتھا مالک یوم الدین میں. تو یہ چاروں مضمون چونکہ فاتحہ میں اللہ نے بند کیے، بیان کیے، اس لیے اس کا نام ہے ام القرآن، قرآن کا مغز، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل. دوسری تقریر جو حضرت صاحب کرتے ہیں جی, حضرت صاحب کہتے ہیں تفسیر خازن نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا, لکل شیء لباب ولباب القرآن فی الحوامیم, عربی لکھ لیں, لکل شیء لباب ولباب القرآن فی الحوامیم, ہر چیز کا نچوڑ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ارک, ارک کڈنا, مغز, خلاصہ, نچوڑ, ہر چیز کا مغز, خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے, اور سارے قرآن کا نچوڑ اللہ نے حوامیم میں نکالا ہے. لکل شیء لباب ولباب القرآن فی الحوامیم, حوامیم کون سی صورتیں ہیں جی؟ سات صورتیں ہیں جی جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں, ساتوں کی ساتوں. چوبیسویں پارے سے ان کی ابتدا ہو رہی ہے اور چھبیسویں پارے کے شروع میں وہ ختم ہو رہی ہیں. حامیم مومن, حامیم سجدہ, حامیم زخرف, حامیم دخان, حامیم شورا, حامیم احقاف, حامیم یاسیہ. جب آپ پڑھیں گے تو حضرت صاحب جب ان حوامیم کو حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ حیران بھی ہوں گے اور حظ بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ حضرت صاحب ان حوامیم کو کیسے حل کرتے ہیں. سارے قرآن پاک کا خلاصہ کس میں ہے جی؟ حوامیم سبع, سات حامیم. حوامیم ان کا مبدا زمر ہے, سورہ زمر. سات حامیمیں جو ہیں پورے قرآن کا نچوڑ, ان کا مبدا بنیاد, ان حامیموں کی بنیاد مبدا وہ کیا ہے جی؟ سورت زمر. سورت زمر کا دعویٰ کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, پس عبادت کر اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت. سورت زمر کا دعویٰ زمر کی ابتدا میں نقل کیا, فاعبد اللہ پس عبادت کر کس کی؟ اللہ کی. خالص عبادت کرنا, اس دعوے کی تشریح اس زمر کے دعوے کی وضاحت اللہ نے حامیم مومن میں کی. فد اللہ مخلصین لہ الدین, فد اللہ مخلصین لہ الدین, پس پکارو کس کو؟ غائبانہ حاجات میں استعانت طلب, استعانت چاہو اللہ سے, غائبانہ مشکلات میں مدد مانگو، مدد کے لیے پکارو کس کو؟ ذرا توجہ چاہوں گا حضرت صاحب کے، آپ کو پتہ چلے بھی کتنی گہری نظر تھی پورے قرآن پاک، ہم آج پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، سارے قرآن کا خلاصہ سات حامیموں میں، حامیموں کا مبدا بنیاد کیا ہے؟ زمر، زمر کا دعویٰ کیا ہے؟ فاعبد اللہ، بس عبادت کر کس کی؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کس کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا حامیم مومن پڑھو، تمہیں بتانے لگے ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، فادعوا اللہ، پس غائبانہ مصیبتوں میں پکار کرو تو صرف کس کی؟ معلوم ہوتا ہے غائبانہ مدد کے لیے پکارنا اس نظریے سے کہ وہ میری پکار سن رہا ہے، یہ پکار کیا بنے گی؟ بولو، عبادت بنے گی۔ زمر میں کہا عبادت اللہ کی کر، حامی مومن میں اس کو کھولا، عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہے غائبانہ پکارنا، مدد طلب کرنا۔ زمر مبدا تھی، بنیاد تھی، اس نے دعویٰ پیش کیا عبادت کر اللہ کی، حامی مومن اس کی تشریح بن گئی، تفسیر بن گئی، عبادت کیا ہے؟ مدد کے لیے اللہ کو پکارنا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ نے سورت فاتحہ کی ایک آیت میں ان دونوں سورتوں کے دعوے کو جمع کیا، زمر کا دعویٰ ایاک نعبد میں اور حامی مومن کا دعویٰ ایاک نستعین میں۔ تو سارے قرآن کا نچوڑ اور مغز جو زمر اور حامی مومن میں تھا، اس کو اللہ نے بند کیا ایاک نعبد و ایاک، اس لیے بھی اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن، قرآن کا مغز، قرآن کا نچوڑ، قرآن کی اصل، قرآن کی ماں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں پھر فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں، با کا تعلق استعین و موخر محذوف، با کا متعلق کیا ہوگا؟ استعین و، اس کو موخر کریں گے تاکہ فائدہ حسر کا دے، کس طرح کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینو، بے استعانت کی، بسم اللہ کی جو بے ہے یہ کس کی ہوگی؟ استعانت کی۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے، مدد مانگ کے، اللہ سے مدد مانگ کے اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ بھی تو یہی ہے نا کہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف کس کو؟ سارے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں، جو استعانت کے لیے ہے، جس کا معنی ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے میں اس کام کو۔ ہاں جی، آ گئی ساری تقریر ذہن میں جی، ام القرآن کہنے کی جو وجہ، سورت فاتحہ کو ام القرآن کہنے کی تقریباً میں نے تین وجہ بیان کی. ایک حضرت عثمانی کی تقریب, اور دو طرح سے مولانا حسین علی اس کو پیش کرتے ہیں. حضرت عثمانی کی تقریر میں دو دفعہ دہرا چکا ہوں, اور حضرت صاحب کی تقریر بھی میں دہرا چکا ہوں, پھر دہرائیے گا. مضامین کے اعتبار سے قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ چار. ہر حصہ کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے. پہلا حصہ فاتحہ سے لے کے انعام تک, دوسرا انعام سے لے کے کہف تک, تیسرا کہف سے لے کے سبا تک, چوتھا سبا سے لے کے آخر تک. ہر حصے میں ایک مضمون بیان ہوگا. زیادہ تر پہلے حصے میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ, دوسرے حصے میں ہر چیز کا پالنے والا اللہ, تیسرے حصے میں تخت شاہی پر خود قابض ہے, کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا, برکات دہندہ بھی وہی ہے, چوتھا حصے میں نفی شفاعت غالبہ, نفی شفاعت قہریہ, قہریہ غالبہ. پہلے مضمون کو بیان کیا الحمدللہ میں, دوسرے مضمون کو بیان کیا رب العالمین میں, تیسرے مضمون کو بیان کیا الرحمن الرحیم میں, اور چوتھے مضمون کو بیان کیا مالک یوم الدین میں. چونکہ چاروں قرآن کے مضامین اللہ نے فاتحہ میں بند کر دیے ہیں, اس لیے اس کا نام ہے ام القرآن. دوسری تقریر کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک خلاصہ, نچوڑ اور مغز ہوتا ہے, اور سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا عرق اور خلاصہ حوامیم سبائیں, سات حامیمیں, اور حوامیم کا مبدا بنیاد زمر ہے, اور زمر کا دعویٰ ہے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین, پس عبادت کر اللہ کی, خالص اس کے لیے عبادت کرنا. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کی تشریح, اس کی تفسیر حامیم مومن میں کی, اور فرمایا فد اللہ مخلصین لہ الدین, بس پکارو اللہ کو خالص اس کی پکار کرتے ہوئے. یعنی بتایا کہ غائبانہ حاجات میں پکارنا اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے کو, مدد طلب کرنے کو, غائبانہ مدد کے لیے پکارنے کو. تو حامی مومن میں اس کو کھول دیا فد اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ نے ان دونوں صورتوں کے خلاصے کو سورت فاتحہ کی ایک آیت میں بند کر دیا. ایاک نعبدو میں سورت زمر کا خلاصہ آ گیا فاعبد اللہ ایاک نعبدو, اور حامی مومن کا خلاصہ جو تھا فد اللہ غائبانہ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو, اس کو اللہ نے بیان کیا ایاک نستعین میں. چونکہ سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ نے فاتحہ میں بیان کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس لیے بھی اس کا نام کیا ہے؟ ام القرآن. پھر حضرت صاحب کہتے ہیں سارے, پھر فاتحہ کا جو خلاصہ ہے یہ بسم اللہ کی با میں, بسم اللہ کی جو با ہے یہ استعانت کے لیے ہے, اور اس کا متعلق محذوف مؤخر ہے استعینو بسم اللہ استعینو, معنی یہ ہوگا اللہ کے نام کی مدد سے اس کام کو کیا کر رہا ہوں؟ شروع کر, اللہ کے نام کی مدد طلب کرتا ہوں. تو سارے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں آ گیا کہ غائبانہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ 10 بجے شروع کریں گے انشاءاللہ.